الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال محتحم انت لما ولدت اشرقت الارض ضاءت بنورک الافق نحن في ذلك الضياء والنور سبل الرشاد نحترق وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ پہلی صفحہ آگے سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات کی تشریح اور تفسیر اور اجلہ مفسرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و معصوم اور پاکیزہ سیرت مبارکہ سے سورۃ الحجرات جو نظام زندگی کے حوالے سے اور مسلمانوں کے لیے ایک دستور عمل کے حوالے سے جو اس میں مضامین ذکر کیے گئے ہیں اور ہمارے معاشرے اور ہماری معاشرت ہماری سوسائٹی کے حوالے سے اور ہماری گھریلو زندگی اور ہمارے گھر سے باہر کی زندگی جس کا سامنا ہمیں اپنی زندگی میں ہر دن میں مختلف شعبوں کے حوالے سے ہوتا ہے، سورۃ الحجرات کے اندر ان تمام تر تقاضۂ زندگی کے دستور عمل کو ذکر کیا گیا ہے اور بڑے اعتدال اور توازن کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات میں اس چیز کو ذکر کیا گیا تھا جس کو ہم نے گزشتہ درس میں درس قرآن میں ذکر کیا کہ جو چیزیں معاشرے میں نااتفاقی کا باعث بنتی ہے اور بے اعتمادی کا باعث بنتی ہے اور حسد اور بغض کا باعث بنتی ہے، اس میں ایک بنیادی چیز جو ذکر کی قرآن کریم نے وہ ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دینا اور پھر بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے اور بغیر کسی اس کی معلومات لیے ہوئے ایسے لوگ جو بڑبڑے منہ کے ہوتے ہیں، جن کا کام ہی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کرنا ہے، ایسے فاسق اور فساق کی باتوں پر یقین کسی کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کرنا شریعت مطہرہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا۔ اب دوسری چیز یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ معاشرہ کب بنتا ہے؟ معاشرہ جب بنتا ہے کہ جب ہر فرد کو شہر کے ہر فرد کو، محلے کے ہر فرد کو جو اس کا حق ہے وہ اس کو مل جائے، اور جو اس کے سامنے والے کا حق ہے وہ سامنے والے کے حق کو مل جائے۔ جب ہر فرد کو اپنا حق پورا پورا مل جاتا ہے تو پھر دلوں میں سکون آتا ہے، طبیعت میں طمانینت آتی ہے، اور سکون اور طمانینت کے بعد فطرتی طور پر یہ جذبات دل میں جاگتے ہیں کہ پھر بندہ اس معاشرے کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے، اپنے اس محلے کے لیے، اپنے اس شہر کے لیے، اپنے اس وطن کے لیے، اپنے اندر موجود جو اس کی بے مثال صلاحیتیں ہیں وہ اس معاشرے کو پروموٹ کرنے کے لیے، مزید موٹیویٹ کرنے کے لیے، مزید اس کو خوشگوار بنانے کے لیے وہ اپنی صلاحیتیں پیش کرتا ہے۔ کب؟ جب اس کو اس کا حق مل جائے، اور جب حق کی تقسیم درست انداز میں نہیں ہو پاتی اور جو صاحب حق ہے اس کو اس کا حق نہیں ملتا تو نتیجہ پھر حسد پر آتا ہے، بغض پر آتا ہے، جھگڑے پر آتا ہے، لڑائی پر آتا ہے، انتہا یہ ہے کہ وہ قتل و غارت گری تک بات چلی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کے اس دین نے معاشرے کے ہر فرد کو کے حق رکھے ہیں اور اس کی ادائیگی کے تقاضے کو ذکر کیے ہیں، چاہے والدین کے حقوق ہوں، چاہے اولاد کے حقوق ہوں، چاہے بھائیوں کے حقوق ہوں، چاہے بہنوں کے حقوق ہوں، چاہے پڑوس کے حقوق ہوں، چاہے تجارت کے حقوق ہوں، چاہے مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق ہے اس اعتبار سے حق ہو، بولنے کے حقوق، سننے کے حقوق، دیکھنے کے حقوق، چلنے کے حقوق، خوشی کے حقوق، غم کے حقوق۔ المختصر یہ کہ ہماری زندگی کے ہزار ہر شعبے بن جائیں تو قرآن کریم فرقان حمید نے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ نے ان تمام حقوق کو بڑے کشادہ طور پر بیان کر دیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی بھی جذبات پیدا ہوں یا ہمارا کسی ایسے جذبے سے سامنا ہو یا ایسے فرد سے سامنا ہو یا ایسے شعبے سے سامنا ہو کہ ہم کہیں کہ اس میں ہم کیا کریں، اسلام اس بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے، تو یہ ہماری صرف جہالت ہوگی کہ ہم اس کو اپنے خواہش سے اس کام کو، اس فکر کو اور اس عمل کو برتنے کی کوشش کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر عمل، ہر فکر، ہر خواہش، ہر تقاضے کو اللہ رب العالمین جل مجدہ کے دین نے بیان کر دیا ہے، چاہے وہ عقائد کے ہزارہ شعبے میں سے ہو، چاہے وہ احکام اور عبادات کے ہزارہ شعبے میں سے ہو، چاہے وہ معاشرت اور سوسائٹی کے ہزارہ شعبے میں سے ہو، اور چاہے اخلاق کے وہ ہزارہ شعبے میں سے ہو۔ شریعت مطہرہ نے، قرآن مجید نے بالخصوص، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نے اس کی تفسیر میں بالعموم ان تمام چیزوں کو ذکر فرما دیا ہے۔ سوسائٹی کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اب یہاں پر مسلمانوں کے حقوق ذکر کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اس سے پہلے آیت نمبر 10 کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے اگر دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑیں اور لڑائی کر لیں اور آپس میں ان کی مڈ بھیڑ ہو جائے تو تم میں سے وہ لوگ جو سنجیدہ ہیں، دانا ہیں، حیثیت رکھتے ہیں، مرتبہ رکھتے ہیں تو وہ آگے بڑھیں، اور ان کے اندر یہ صلاحیت اگر موجود ہے تو وہ مسلمانوں میں صلح کروائیں۔ اگر وہ گونگے شیطان بنے رہے اور اپنی عزت کو ہی دیکھتے رہے تو قیامت کے دن ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور انہیں چاہیے کہ سوسائٹی کے لیے، مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار پیش کرے۔ جتنا بڑا رتبہ ہوگا اتنا بڑا کردار وہ پیش کرے گا عملی طور پر آگے آ کر۔ اور یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد یہ تو جنگوں، اس میں ایک بحث مفسرین نے اس آیت کے تحت جنگ جمل کی اور جنگ صفین کی ذکر کی ہے، جو سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی رسول حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان قصاص عثمان غنی ذو النورین کے مسئلے پر اور تحکیم کے مسئلے پر صفین کے مقام پر یا عراق میں بظاہر مسلمانوں کی جنگیں جو اجتہادی خطا پر مبنی تھی وہ ہوئی ہیں، اس کی تفصیل ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے۔ اس کو بہانہ بنا کر شیعہ جو صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ پر تبرہ کرتا ہے، اس کا تفصیلی جواب ہم نے ان کی کتابوں سے بھی اور اس کی حقیقت کو ہم نے، کہ جنگ جمل کی کیا حقیقت تھی، صفین کی کیا حقیقت تھی، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ ہماری ویب سائٹ پر آپ تفصیلی خطابات دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بات، کیونکہ جمعہ کا درس میں اس طرف نہیں لے جا سکتا، بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے پورا ایک موقع محل ہوتا ہے اور پوری ایک گویا کہ فکر ہوتی ہے، اور جمعہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی درس کب ختم ہوگا، کب بھاگیں گے، تو ایسی ہماری غیر سنجیدہ رسم ہوتی تو پھر وہی بس دو چار منٹ کی گفتگو ہو اور پھر جو ہے جمعہ کی نماز پڑھائی جائے اور بات ختم کی جائے. وہ تو خاص ایک محفل ہوتی ہے جو اہل ذوق بیٹھے ہوں, جو سننے والے ہوں اور جو درد رکھتے ہیں اس مسئلے کو سمجھنے والے ہوں, ان محافل کو الگ سے منعقد کیا جاتا ہے اور پھر وہ عقیدے کے نظریے کی تفصیلی بات ہم وہاں پر ذکر کر دیتے ہیں. خیر, اب یہاں پر یہ ہے کہ دو بڑے قبیلے آپس میں جھگڑ پڑیں تو تم اس میں صلح کراؤ, یہ تو الگ مسئلہ ہے. لیکن اب آیت نمبر 11 کے اندر انفرادی طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا ایسا کوئی عمل, اور میں ایک بات یہاں پر عرض کر دوں کہ جمل ہو یا صفین ہو, اس میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ آپ کی رائے اور آپ کا اجتہاد ثواب پر تھا اور درستگی پر تھا. حضرت سیدنا امیر معاویہ, حضرت زبیر اور جگر عبداللہ بن زبیر, حضرت زبیر بن عوام اور دیگر جو صحابہ تھے ان کا اجتہاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کے مقابلے پر نہیں تھا. لیکن دونوں صحابی رسول ہیں, دونوں اللہ کی بارگاہ میں اجر سے نوازے گئے ہیں. ہاں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجر جو ہے وہ دیگر صحابہ کے مقابلے میں جو جمل میں ہوں یا صفین میں ہوں ان سے دو گنا زیادہ ہے, اس لیے کہ آپ کی روز جی رائے تھی اس مسئلے کو اخذ کرنے کی وہ بالکل درست تھی, اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کر کے اس بات کو بیان کر دیا کہ آپ باغی بھی نہیں تھے, نہ وہ بغاوت تھی, بلکہ قصاص عثمان کے حوالے سے اپنی ایک فکر تھی, اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کا اپنی باقاعدہ اور باضابطہ خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ عدالت کے منصب پر بھی ہیں, شقاق کے منصب پر بھی ہیں, درستگی کے منصب پر بھی ہیں, اور صحابیت کے مکمل شرف کے ساتھ آپ نوازے گئے ہیں. تو یہ خواہ مخواہ ایسی اٹ پٹانگ والوں کی اداؤں پر آ کر حضرت امیر معاویہ پر تبرہ کرنا, نہیں ہم تو سیدوں کے ساتھ ہیں, ہم تو اہل بیت کے ساتھ ہیں, تو میں نے کہا جو اہل بیت کے سب سے بڑے تاج امام حسن وہ خود دوستی کر رہے ہیں, تم جھگڑے کر رہے ہو, تو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جس پر تم گیم کھیل رہے ہو ان کے نزدیک تو خود یہ گیم نہیں ہے, خود یہ مقصد نہیں ہے. تو یہ خواہ مخواہ امت کو لڑانے کی یہودیوں کی ایک پالیسی ہوتی ہے, بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان جنگ کرانے کی. لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ کو اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ آپ نے اس میں صلح کرائی, اور اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد 6 مہینہ آپ منصب خلافت پر جلوگر رہے, اور اس میں باقاعدہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تحریری معاملات طے پائے, جو لینا تھا جو دینا تھا وہ تمام چیزیں جو شریعت نے متعین کی ہے وہ چیز مستحکم کی گئی, اور اس کے بعد باضابطہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اور دیگر صحابہ نے, حضرت عبداللہ ابن عمر نے, یہاں تک کہ امام حسن نے, امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. تو جب حسنین کریمین حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لے تو سینہ ٹھوک کے یہاں شور مچانا اور ویب سائٹ پر اور ادھر ادھر جگہ پر یا فیس بک پر صحابہ کے خلاف مغلظات بکنا, یہ تو آسمان کی طرف اور سورج کی طرف یا چاند کی طرف دیکھ کر خود تھوکنا ہے کہ تھوک اپنے منہ پر آتا ہے وہ چاند کی طرف جاتا بھی نہیں ہے. تو یہ کہ الحمدللہ اہل سنت کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے کہ ہم سواد اعظم کے ساتھ ہیں, اور حقیقی اہل بیت کے اگر کوئی چاہنے والے ہیں تو اہل سنت و جماعت ہیں. الحمدللہ کہ حضرت امام حسن نے صلح کی تو ہم نے صلح کی, حضرت امام حسن جو فیصلہ فرمائیں گے ہم نے وہ فیصلہ آج تک نبھایا. وہ یہی عقیدہ سرکار غوث اعظم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, یہی عقیدہ حضرت داتا علی حجویری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, یہی عقیدہ حضرت مجدد الفسانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, یہی عقیدہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, یہی بات جو میں نے عرض کی ہے یہ امام اہل سنت شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھی, اور یہی مبارک اور پاکیزہ نظریہ امام احمد رضا کی تعلیمات کے اندر ہے. اب آئیے اس مسئلے میں کوئی کنفیوژن نہ رہے, کیونکہ پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے تو وہ کہیں گے کہ شاہ صاحب نے اس آیت کو ایسی لے کر چلے گئے, تو میں نے اس لیے ان کو کہہ دیا. اب میں کہوں گا کہ میں جمعے سے خطاب کر رہا ہوں, کیونکہ سوالات بعد میں آتے رہتے ہیں, تو جمعے سے میں خطاب کر رہا ہوں یہاں, تو بس اپنی ٹائم مکمل کر کے جس طرح میں نے عرض کرنا بس کام نپٹانا ہوتا کہ خطبہ کب شروع ہوگا. لیکن الحمدللہ جمل کے حوالے سے جو اہل سنت کا مکمل نظریہ ہے اور صفین کے حوالے سے جو اہل سنت کا نظریہ ہے, الحمدللہ اس پر تفصیلی خطابات اسی مسجد شریف میں ہم نے محرم کی راتوں کے اندر, دیگر اور راتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے, جو ہماری ویب سائٹ ٹو کلاس اسلام کے اوپر وہ مکمل طور پر موجود ہے. ہاں, جو شوق رکھتا ہے اس چیز کو دیکھ لے. ہم نے اہل سنت کا مکمل موقف بیان کیا ہے, اور فریق مخالف کے جو دلائل حضرت امیر معاویہ کے خلاف تھے, اور الحمدللہ 4 گھنٹے کی مستقل تقریر بھی ہماری اس مسجد کے اندر ہے, دشمنان امیر معاویہ کے علمی محاسبہ, اور اس کے اندر ہم نے ان تمام اعتراضات کے جوابات دیے, اور حقیقت میں جو اہل بیت کا عقیدہ اور موقف تھا اور وہ حقیقت میں اہل سنت کا موقف ہے, اس کو ہم نے قرآن و سنت اور تاریخ کے صحیح زاویے سے واضح کر دیا ہے. اب آیت نمبر 11 کے اندر سورہ حجرات میں اس بات کو ذکر کی جا رہی ہے کہ یہ تو جب دو گروہ جھگڑ پڑے تو اس میں تم نے یہ صلح کروانا ہے, لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملہ اتنا آگے ہی نہ بڑھے کہ دو گروہ آپس میں جماعت کی صورت میں ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہو جائیں اور ایک دوسرے کے سامنے تلواریں نکال دیں. مقصد جو ہو کوئی بھی ہو, اس سے پہلے قرآن کریم نے ان عادات, ان خصلتوں سے, ان رویوں سے, توجہ چاہوں گا, ان رویوں سے ہر مسلمان, ہر ایک ایک فرد کو روکا ہے کہ تم اپنی آنکھوں کا رویہ ٹھیک کرو, چہروں کا رویہ ٹھیک کرو, زبان کی گفتگو صحیح کرو, کسی کے لیے جملے کیا کہنے ہیں اس جملے کا انداز صحیح رکھو, بد مذہب کے لیے جملے کیا کہنے ہیں, صحیح العقیدہ کے لیے جملے کیا کہنے ہیں, اللہ کے محبوب بندوں کے لیے کیا جملے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کے لیے کیا جملے ہیں. اور صحابہ اکرام کی تعریف بھی یہ کی گئی ہے, ہر جگہ میٹھا نہیں ہوتا ہے, کچھ جگہ کڑوا بھی بننا پڑتا ہے, اور یہ کڑوا بننا بھی اخلاق کا ایک شعبہ ہے اور میٹھا بننا بھی اخلاق کا شعبہ ہے. جہاں کڑوا بننا تھا وہاں میٹھا بن گئے تو یہ اخلاق رذیلہ ہے, اور جہاں پر میٹھا بننا تھا وہاں کڑوا بن گئے یہ اخلاق رذیلہ ہے, جہاں میٹھا بننا تھا وہاں میٹھے بنے اور جہاں کڑوا بننا تھا وہاں کڑوا بنے, یہی اخلاق عالیہ ہے. قرآن نے صحابہ کی تعریف کیا کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوبارہ سنیے اب اس پر, محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, والذین معہ, اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیتی یافتہ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد بعثت سے آراستہ ہو چکے ہیں اور سیرت مصطفی جن میں چلتی پھرتی نظر آتی ہے, وہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. فرما والذین معہ, وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اصل پرتوں ہیں, ان کا مزاج کیا ہے؟ فرما اشداء الکفار رحماء بینہم, وہ کفار اور خدا کے دشمنوں پر بڑے شدید ہیں, اور جو اللہ کے فرما بردار اور نبی کے شریعت کے پابند, جن کا دل بھی حضور کی محبت سے تیار ہے اور جن کی زبان بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی, تو فرما رحماء بینہم, ان کے دل ان کے لیے موم سے زیادہ نرم ہے, لیکن ہر ایک کے لیے نرم نہیں ہے. فرما اشداء الکفار رحماء بینہم, یہ توازن ہے. یہ ہماری خامخواہ کی نفسانی خواہشات ہیں اور خامخواہ کی جناب جو ہے کہ سیاسی گفتگو, نہیں نرمی ہونی, ہم نے کہا نرمی ہونی چاہیے, نرمی کا کون مخالف ہے, لیکن نرمی کی بھی ایک لمیٹیشن ہے, ایک درجہ ہے اس کا, اور سختی, ہم نے کہا جی سختی کیوں ہونی چاہیے, سختی کا بھی ایک درجہ ہے, سختی کی بھی ایک حد ہے, سختی کی بھی ایک حد ہے, نرمی کی بھی ایک حد ہے, اس کو خلط مرت نہ کرو, خلط مرت نہ کرو, بلکہ شریعت مطہرہ نے جو اس کو ذکر کر دیا ہے اس کو سامنے رکھو. اور یہاں پر یہ بات گویا کہ ذکر کی جا رہی ہے, اور حضرت اقبال نے بھی بڑی پیاری بات ذکر کی تھی, میں ان سے اگر کوئی لفظ میں مجھ سے اگر کوئی آگے پیچھے پسو پیش ہو جائے تو میں ان سے معذرت کرتے ہوئے یہ بات یہاں پر ذکر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے واضح طور پر مسلمانوں کے مزاج کو ذکر کرتے ہیں کہ رحماء اشداء الکفار رحماء بینہم, کہ مومن کی شان کیا ہے, کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. مومن ڈھیلا ڈھالا پنٹو نہیں ہوتا ہے, وہ نرم ان کے سامنے ہوتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے مطیع فرمان بردار ہیں, اور جو اللہ رسول کے باغی ہوتے ہیں تو مومن ان کے سامنے نرم ہو تو یہ بےغرتی ہے, یہ بے ہمتی ہے, یہ خدا پر ایمان کا تقاضا نہیں ہے, ورنہ پھر کربلا کو کن لفظوں سے تعبیر کریں گے آپ, بدر کو کن لفظوں میں تعبیر کریں گے آپ, صحابہ کرام وہ اکابر جنہوں نے جانے اور شہادتوں کا نظرانہ پیش کیا ہے, اور ایک ایک دن میں 120 اور 120 سے زیادہ علماء کو یہودیوں نے ذبح کیا تھا, تو ان علماء کو کن صف کے اندر کھڑا کریں گے آپ, حضرت امام حسین کو, حضرت علی اصغر کو, حضرت علی اکبر کو کس صف میں کھڑا کریں گے آپ؟ تو فرمایا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. تو یہ دونوں تقاضے اخلاق کے ہیں, سختی سختی آپ کرتے ہیں نہیں, اس کی بھی ایک درجہ ہے, اس کی بھی حد ہے, اس کا بھی خاص موقع ہے, ہر جگہ سختی نہیں ہوتی ہے, ہر جگہ شدت نہیں ہوتی ہے, اور محبت کا بھی ایک درجہ ہے, ہر جگہ محبت نہیں ہوتی ہے, بلکہ محبت کا ایک تقاضا شدت کا بھی ہوتا ہے اور ایک تقاضا اپنے آپ کو پیش کرنے کا بھی ہوتا ہے. اب قرآن کریم یہاں پر اس چیز کو ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو اگر دو صفے سامنے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے قبیلوں کی کھڑی ہو جائے تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ پر ایک بات ضمن عرض کر دوں, کچھ دن پہلے بھی ہمارے سے سوال پوچھا گیا درس کے حوالے سے, انہوں نے کہا یہ تکفیری سلسلہ جو چلتا ہے, ایک شخص ابھی بہت چل رہا ہے جناب, ہم جو ہے وہ تکفیری فتوے ختم کریں گے. تو میں نے کہا آپ کیا ختم کریں گے, جو قرآن و سنت میں آ گئے اس کو بھی ختم کریں گے آپ, جو حدودیں قائم ہو گئے اس کو بھی ختم کریں گے, اگر ایسے ختم کریں گے تو یہ دین نہیں, یہ الحاد ہے, یہ اکبر کا دین ہے کہ مسجد میں مندر لے آؤ, کافر کو کافر ہی کہیں گے, مومن کو مومن ہی کہیں گے, کسی مومن کو کافر نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ, اور کسی کافر کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, یہ شرعی حدود ہے. اور یہ جو آپ ڈرامہ کر دیں گے ہم تو کفریہ نظام, یہ تکفیری فتوے ختم کریں گے, تو تو میں نے کہا یہ بھی میرے جملے اگر اس میں سے کوئی بیٹھا ہو یا سن رہا ہو تو اس کے جذبات اگر بڑھکیں تو میں نے کہا قائد کی بات مانیں آپ, قائد کی بات آپ مانیں کہ تکفیری جملوں کو ختم کرتے تو نرمی آپ کے اندر بھی آنی چاہیے, لیکن جو آپ کی شدت آ رہی ہے تو آپ کے قائد کے بارے میں اگر حق واضح کیا جائے تو آپ کے اندر شدت پیدا ہو سکتی ہے, تو جو محمد رسول اللہ اور ان کے اصحاب اور اہل بیت کے خلاف بکواس کریں تو ان کے لیے بھی شدت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے, اور جو ان کے عاشق ہوں ان کے ساتھ وفاداری کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو اچک اچک کر ٹی وی پر عشق رسول کے تقاضے تو بیان کیے جاتے ہیں, لیکن فلور پر بھی بات کی جائے, گراؤنڈ پر بھی بات کی جائے کہ صرف یہ باتیں تقریر کے لیے نہیں تھی, اس کی امپلیمنٹ, اس کا تعلق آپ کی عملی زندگی کے اندر بھی ہے کہ صرف عشق رسول کے تقاضے پر بیان کریں, اور کہ اسے ہٹ کر جب آپ کی نجی مسئلہ آئے اور کہیں پر مراد کی بات چل جائے تو قاعدہ تبدیل ہو جائے, تو اس کو علماء ربانیین نہیں کہتے ہیں, اس کو درباری ملا کہتے ہیں, اور اللہ رب العالمین ایسے فرق ہمارے سامنے واضح فرمائے. اور آپ سنیے یہاں پر جو میں آپ کی خدمت میں یہاں پر گویا کہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کی اہانت کرتا ہے تو اس پر فتویٰ صادر ہوتا ہے, جیسے تھانوی پر ہوا. لوگ کہتے ہیں جی آپ نے تھانوی پہ سختی کی, تو میں نے کہا تھانوی نے سر سید کو کافر کہا ہے, ذرا ان سے پوچھے کہ سر سید کو اس نے کیوں کافر کہہ دیا, اس کے فتاوے موجود ہے کہ سر سید عمران خان کافر ہے, اشرف علی تھانوی نے کافر کہا ہے. تو میں نے کہا یہ کافر کافر کی رٹ کا جو تانا آپ دیتے ہیں, تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ سر سید کی تکفیر کیوں کی آپ نے بر صغیر کے اندر, تو اگر اس میں وجہ شریعت تھی تو پھر اپنے گربان میں بھی دیکھ لیا جائے. اور کسی مسلمان کو, پھر میں عرض کروں, کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ انتہائی اقدام ہے, اور کسی کافر کو مومن کہنا یہ بھی انتہائی اقدام ہے. کافر کو کافر کہا جائے گا, مومن کو مومن کہا جائے گا, صحیح کو صحیح کہا جائے گا, غلط کو غلط کہا جائے گا. یہی قرآن کریم فرقان حمید نے ذکر کیا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے, بیکار اور کارگر لوگ برابر نہیں ہو سکتے, مرض اور صحت برابر نہیں ہو سکتے, بنجر اور گلستان برابر نہیں ہو سکتے, کفر و ایمان برابر نہیں ہو سکتے. تو لہذا یہ ہر چیز کو ملانے کا جو رواج ہے یہ الہاد ہے, بے دینی ہے. اس سے شاید اپنے شمشان گھاٹ میں اکبر تو خوش ہوتا ہوگا, اولیاء خوش نہیں ہوتے ہوں گے, کیونکہ اکبر کا یہ مذہب تھا کہ دین اکبری لائیے, ایسی جمہوریت لائیے جو دین اکبری ہو. اور دین اکبری کیا ہے؟ وہ کہتا تھا جی الحمدللہ رب العالمین, رب العالمین کہا ہے, رب المسلمین تو نہیں کہا ہے, لہذا مسجدوں میں لاؤ, عیسائی کو بھی لاؤ, یہودیوں کو بھی لاؤ, سب کو لاؤ. اور آج بھی خبریں موجود ہیں کہ لاہور میں باقاعدہ عیسائیوں کو عبادتوں کی اجازت دی گئی, اور اس پر یہ بہانہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بھی تو عیسائی مسجد میں آتے تھے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وفود سے ملاقات کے لیے دوسری کوئی جگہ ہی نہیں تھی مسجد کے علاوہ. سیرت آپ پڑھ کے دیکھیں, یعنی جو مختلف وفود آتے تھے, یہ کنفیوژن بھی میں دور کر دوں, مختلف وفود جو حضور کی بارگاہ میں آتے تھے ان کے لیے الگ سے کوئی یارڈ نہیں تھا, الگ سے کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پر ان کو بٹھا کر ان کے ساتھ مجلس کی جائے, بلکہ مسجد شریف ہی حضور کی مجلس کی جگہ تھی. ٹھیک ہے؟ اور جو بھی وہاں پر آتا تو وہ آتا, بلایا نہیں جاتا, یہ بھی فرق سمجھے آپ, وہ خود آیا ہے, بلایا نہیں گیا. یہودیوں اور عیسائیوں کو حضور نے مسجد میں بلایا نہیں ہے, وہ خود آئے ہیں. اور خود آنا اور ہے, بلانا اور ہے, ان کو عزت دینا اور ہے. جس طرح تقسیم ہند میں بعض ملا نے گاندھی کو مسجد میں لا کر بٹھایا, آپ اگر تاریخ ہند پڑھیں تو باقاعدہ اکھنڈ بھارت کا تصور دینے کے لیے تحریک خلافت کے لوگ جو تھے, مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ اور دیگر جو لوگ ہیں, اگر کہوں گا تو شاید کوئی سیکھ پا ہو جائے, لیکن تاریخ پڑھی ہے. میں نے پاکستان زندہ باد کانفرنس میں اس کو واضح بھی کیا, قرآن کی سورہ ہجرات کی آیت ہمیں سمجھاتی ہے, باقاعدہ گاندھی کو ممبر پر بٹھایا گیا. اور کہنے کہ یہ تو مسلمانوں کی سیاست ہے. ہم نے کہا مسلمانوں کی سیاست نہیں, مسلمانوں کی تذلیل ہے. کافر کو عزت دینا یہ مسلمان کی تذلیل ہے. سیاست کو وہاں تک رکھا جائے جہاں تک اس کا ادارہ کار ہو. اسٹیج پر جا کر اپنے مشترکہ مسئلے کے لیے اور اپنے مفاد عامہ کے لیے کسی نقطہ نظر پر کسی کے ساتھ بیٹھنا یہ اور چیز ہے, اس کو دل دے بیٹھنا یہ اور چیز ہے. سیاست کے ساتھ اور ریاست عامہ کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ, نصرانیوں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ, دیگر لوگوں کے ساتھ سیاسی معاملات کو طے کرنا کسی ایک نقطہ نظر پر جو تمام کے نزدیک مشترک ہے کہ ٹھیک ہے آؤ اتحاد کرو, اس چیز پر کہ دہشت گردی نہیں ہوگی, ہمارے بندے تمہیں نہیں ماریں گے, تمہارے بندے ہمیں نہیں ماریں گے, امن ہو جائے, قیام ہو جائے, دہشت گردی نہ ہو, بربریت نہ ہو, یہ ایسا نقطہ نظر ہے جو سب کے لیے بھلا کا ہے. اس ایک نقطے پر صلح ہو رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں ان سے بہائی جائیں اور ان کی بیٹیاں ہم سے بہائی جائیں
ہمارے ولیموں میں وہ تشریف لائیں اور ہم ان کی شادیوں میں تشریف لے جائیں، ہم ان کے مندروں میں جا کر گھنٹے بجائیں معاذ اللہ اور وہ ہماری مسجدوں میں آئے. اس کا نام اسلامی سیاست نہیں، اس کو الہاد کہتے ہیں، بے دینی کہتے ہیں. اسلام نے سیاست کا دائرہ کار بھی منتخب کیا اور عبادت کا دائرہ کار بھی منتخب کیا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اختلاط کر دینا یہ بہت بڑا، وہ کہتا نا کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی ہے. آج ہندوستان کے اندر صرف یہ فتویٰ دینا کہ جو باقاعدہ مدرسہ دیوبند سے نکلا تھا کہ گائے کی قربانی نہ کی جائے اس لیے کہ اس سے ہمارا ہندو بھائی ناراض ہوتا ہے، اس وقت یہ دورس نتیجہ جس ولی کامل کی نظر میں آیا وہ امام احمد رضا تھے. اور انہوں نے کہا کہ گائے کی قربانی پہلے تو کرنا اتنا ضروری نہیں تھا لیکن اب کرنا ضروری ہے. اس لیے دیکھیے آج بھی اگر مسلمانوں میں ہندوستان میں اپنے اسلامی تسلم موجود ہے تو وہ اس فتوے کی وجہ سے موجود ہے. اور یہ جو ایک گائے کی قربانی آپ نے چھوڑ کر یہ جذبہ دیا ہندو بھائی ناراض ہوتا ہے، تو یہ جو ایک جملہ مولوی صاحب آپ کی زبان سے نکلا، سیاسی رہنما آپ کی زبان سے نکلا، اس نے نہ جانے پھر گھروں میں کیا نتیجہ مرتب کیا ہوگا، مسلمانوں کے عقیدوں میں کیا نتیجہ مرتب کیا. اور آج بھی آپ ہند کے اندر دیکھیے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر اختلاط چلتا. آج بھی آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ بلایا گیا اور اس سے کہا گیا تو پہلے تو ہم کانگریس کے ساتھ تھے ابھی آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ جہاں ملتا ہے ہم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یعنی کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. یعنی 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو بے دریغ انداز میں گجرات میں شہید کر دیا گیا، اس پر کوئی باس پرس نہیں ہے. تو اس کو دینداری نہیں کہتے، اس کو دنیا داری کہتے ہیں اور اس کو دنیاوی ملا کہتے ہیں، اس کو دین کا مقتدا نہیں کہا جاتا. لہذا سیاست ضرور ہوگی لیکن مسلمانوں کی عزت اور وقار کے ساتھ ہوگی، قرآن و سنت کے وقار کے ساتھ ہوگی، دین کے تشخص و وقار کے ساتھ ہوگی. اور آپ کے کسی اقدام سے اگر دین، ملت اور ایک مسلمان کی بھی عزت پامال ہوگی تو ایسی سیاست کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتا. فرماتا ہے کہ پھر محدود رہو، اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ پھر کسی ایوان میں جاؤ تو تم اپنی حمیت کو بھی برقرار رکھو اور اپنی نبی کی غیرت اور حمیت اور ناموس کو بھی برقرار رکھ سکو. تو یہ انفرادی طور پر یہ ساری چیزیں سیاست کے خاکے کے تحت شریعت مطہرہ نے ذکر کی. اور یہاں پر اب قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ اپنے رویوں کو درست کرو کہ مسلمانوں میں ایسا رویہ عام پڑ جائے کہ دو قومیں بعد میں باقاعدہ سفاراؤں کا جھگڑنے کے لیے آ جائے. تو آخر ایسا کیا رویہ تھا، کیا ایسے حق کی تلفی تھی جس کی بنا پر یہ بڑھتے 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 اتنا بڑھ گیا کہ دونوں نے تلواریں اٹھا دی اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں محض آرا ہو گئے. تو فرمایا اس کی چند وجوہاتیں ہیں، اس پر تم غور کرو. فردن فردن تم نے وہ ذمہ داری نہیں نبھائی، اس لیے آج اجتماعی برائی بن گئی ہے اور یہ تمہارے سامنے چیز آ کر کھڑی ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید میری اصلاح اور آپ کی اصلاح کرتا ہے. فرمایا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھو اے ایمان والو، تم ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے. اسا یکون خیرا منہ. اور پھر میں عرض کر دوں یہاں صحیح العقیدہ بات ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں سمجھانے کے بھی درجنوں وضاحتیں کرنی پڑتی ہے کیونکہ اتنا معاملہ پراگندہ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں صحابہ ہی کی جماعت کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر مومن ہی کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ آپ مرزائی کے پیچھے چل پڑیں کہ چلو ٹھیک ہے اگر برطانیہ میں ہم رہتے ہیں تو 7 ستمبر کراچی میں منانے نہیں دیں گے. ہم نے کہا یہی گز یہ میدان ہے، پاکستان بنایا انہوں نے ہے اور الحمدللہ آج بھی ہماری آئین میں دفعہ 260 کے اندر جہاں مسلمان کی تعریف ہے وہاں یہ لکھا گیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے کافر ہیں. یہ ہماری آئین میں بھی درج ہے، اسلامی قوانین میں بھی درج ہے. احمدی فرقہ مسلمان نہیں ہے، وہ اقلیتی ہے. کیا ہے بولیے؟ اقلیتی ہے، جیسے ہندو ہوتے ہیں، سکھ ہوتے ہیں. یہ بات ان کی توہین کی نہیں، ان کا اصل درجہ بتایا جا رہا ہے، احمدی مسلمان نہیں ہے. اور 7 ستمبر کو انشاءاللہ جو ہمارے اسلام کا اور ہماری پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا روشن باب گزرا ہے، 7 ستمبر 1974 جس میں باقاعدہ ہمارے آئین کا جو آرٹیکل ہے 260 اس میں یہ جہاں مسلمان کی تعریف درج ہے کہ مسلمان کون ہے، وہیں پر یہ درج ہے کہ احمدی مسلمان نہیں ہے. احمدی مسلمان ان کی عبادت خانوں کو مسجد نہیں کہا جائے گا، وہ اپنا نام مسلمانوں والا نہیں رکھ سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں شریک نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی یہ کہے نہیں ہم تو یہ یارڈ بنائیں گے اور ان کی مسجدیں بنائیں گے، میں نے کہا یہی غزی میدان ہے. مسلمان مر تو سمجھتا سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی دستار اور عزت کی چادر کی طرف کسی کو ہاتھ بڑھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. یہ اہمیت ہے ہماری. فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب سنیے اس دینی اہمیت کے تقاضے سے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. جو شریف النفس لوگ ہوں، صحیح عقیدہ لوگ ہوں، فرمایا کہ اسا یکون خیرا منہ. فرمایا کہ دیکھو جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو فردی طور پر، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ تم سے زیادہ محبوب ہے. فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خیرم منہن، پھر عورتوں کو الگ ذکر کیا، حالانکہ جمع کے صیغے کے اندر تقریباً دونوں کو ایک ساتھ رکھ دیا جاتا ہے، لیکن عورتوں کو یہاں پر الگ ذکر کرنے کے مراد امام رازی لکھتے ہیں کہ عورتوں میں زیادہ عادت ہوتی ہے الزامات لگانے کی، دیکھو بھنگی ہے، اس نے کپڑا کیسا پہنا ہے، دیکھو اس کے زیور کیسے ہیں، دیکھو وہ چلتی کیسے ہے، دیکھو وہ بیٹھتی کیسے ہے. تو قرآن نے اس چیز کو ہٹا کر بیان کیا، فرما ولا نساء من نساء. یہ ہنسنے کی بات نہیں، سنجیدہ سننے کی بات ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ اور نہ ایک عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے، نہ اس کے چہرے کا کوئی نقشہ کھینچے، نہ اس کے بارے میں کوئی جملے کسے، نہ اس کے لیے ایسا ہلکا جملہ بولے جو اس کو گوارا نہ ہو. تمہیں کیا پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ معتبر ہے. یہاں پر گفتگو کو ختم کرتے ہیں ہم اس اعتبار سے کہ یہ اچھے
یہ کہا گیا تاکہ دوسرے کے دل میں ہماری عزت پیدا ہو. جب کسی کو عزت دی جائے گی، کسی کو مرتبہ دیا جائے گا، اچھے کلمات کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے گا اور اس کے لیے جملہ شائستہ بولا جائے گا، تو وہ دشمن بھی ہوگا تو آپ کے لیے وہ خیر خواہ بن جائے گا. اور اگر آپ کا قریبی دوست یا آپ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو،
میں ایسے جملے بولیں گے جو اس کی عزت عزت کا ہتک کا باعث بنے گا، تو پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کا باغی ہوگا. تو قرآن کریم فرقان حمید نے سورہ حجرات کے اندر جو اسلامی پوری سوسائٹی کو ذکر کیا ہے، اس میں میری اور آپ کی اصلاح کے لیے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جملہ کہے تو درست کہے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ آنکھوں سے بھی اشارہ نہ کرے کہ دیکھو کیسا لگ رہا ہے، نہ زبانوں کو تباہ کر بات کرے کہ دیکھو ایک بندہ واقعی میں اپاہج ہے، کہا کہ دیکھو لنگڑا جا رہا ہے، دیکھو اندھا جا رہا ہے. فرمایا نہ، ایسے جملہ کہہ کر تم خود کو نقصان پہنچا رہے ہو. خود کو نقصان کیسے پہنچا رہے؟ تو فرمایا اس لیے پہنچا رہے کہ جب تم اس کو ضرر دو گے تو تمہیں ضرر دے گا، تو جب تمہیں ضرر دے گا تو نقصان تمہارا ہی ہوگا. تو لہذا جو رسپیکٹ، جو حقوق شریعت مطہرہ نے ذکر کیے ہیں، اس میں ہر فرد کے لیے، اگر ہر فرد کو اس کا حق ملے گا تو پھر معاشرہ بنے گا، اور ہر فرد اپنا حق، اپنا جو اس کا حق ہے وہ لے، اور دوسرے کا جو حق ہے وہ اس کے حوالے کرے، تو پھر فضا دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر پرسکون ہوگی، تمانیت ہوگی. پھر اس کے بعد غربت کا علاج بینکوں سے بھیک مانگنا نہیں ہے، غربت کا علاج کسی سٹے کے نظام کو مضبوط کرنا نہیں ہے، غربت کا علاج صرف جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دینا. اہل حق کو اس کا حق مل جائے تو پھر غربت بربریت کی طرف نہیں جاتی، غربت دہشت گردی کی طرف نہیں جاتی، غربت چھینم چھانی کی طرف نہیں جاتی، غربت بربریت اور دشمنی کی طرف جاتی جب ہے، جب غریب کو اس کا حق نہیں ملتا، جو صاحب حق ہے اس کو حق نہیں ملتا. جو اس کا حق ہے یہ کہ وہ آگے نہ بڑھے، جو اس کا حق متعین ہے، جتنی اس کی محنت ہے اس کا معاوضہ ہے، 8 گھنٹے سیٹ صاحب کام کرائیں اور تنخواہ 4 گھنٹے کی دیں تو کل آ کے وہ چوری کرے گا پھر آپ کی. لیکن 8 گھنٹہ جو اس کا طے ہو گیا اس اعتبار سے آپ دیں تو آپ نے اس کا حق ادا کیا. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ 8 گھنٹے میں جتنا کام تھا وہ کر کے دکھائے، یہ جو آپ کا حق تھا وہ آپ کو ادا کرے، اور جو اس کا حق تھا وہ آپ اس کو ادا کریں. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ ہمارے اس فرسودہ بکھرے ہوئے شرازے کو قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کی برکت سے مشتمع فرمائے. باتیں ہم نے کی ہے، خدا گواہ ہے اپنی ذات کو بڑا بنا کر نہیں کیا ہے، قرآن کا حکم تھا. آج ہم اپنے گھر میں بھی انتشار کے شکار ہیں، باہر بھی انتشار کے شکار ہیں. اس جذبے میں عرض کی ہے جتنا آپ دعا کے مستحق ہیں اس سے زیادہ میں دعا کا مستحق ہوں. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جل مجدہ یہ مبارک کلمات جو ہم نے بڑھ کر کہیں، اور حق بھی یہی ہے، اب اللہ اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق دے کہ میں بھی اپنی مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اس چیز کو اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے معاشرے میں میں اس کو وجود دیکھ سکوں اور اس کو میں فروغ دے سکوں. اور اللہ رب العالمین جل مجدہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، بشرطے کو ہم غلطی کو غلطی سمجھیں اور اچھائی کو اچھائی سمجھ کر آگے لے کر جائیں، جس میں ہمارے بچوں کی بھی اچھائی ہے اور ہمارے گھر کی بھی اچھائی ہے. اللہ رب العالمین اپنی ہی ذات کے لیے محبت کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ہی ذات کے لیے دشمنی اور بغض اور اس کے تقاضوں کو جاننے کی اور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ دنیا لانتی ہے، محدود ہے، مختصر ہے، عزت والا مسکن خدا کے پاس ہے. اللہ رب العالمین اس دنیا کی ناپائیداری کو جانتے ہوئے حقیقت جو دار البقا ہے، اس حقیقت سے آشنا ہمارے دل کو اور ہمارے ضمیر کو، ہمارے روح کو فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.